الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. آمین یا رب العالمین. حضرات آج کے خطاب کے لیے میں نے سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات کا انتخاب کیا ہے. عید کے متصلن بعد جو جمعہ آیا تھا یاد ہوگا چند باتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی کہ وہ ماہ مبارک تو ہم سے رخصت ہوا لیکن اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں. آیا ہمیں کچھ ضبط نفس اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا جو ہماری شخصیت میں جو کچھ جھول ہوتے ہیں کمزوریاں ہوتی ہیں ان پر قابو پانا جس کا تجربہ ہمیں اسے ایک ماہ کے دوران ہوا آیا اس میں کوئی دوام اور تسلسل رہے گا یا نہیں رہے گا. اور دوسرے یہ کہ قرآن حکیم کے ساتھ جو ہمارا ایک تعلق قائم ہوا تھا اس کا ایک تسلسل اور دوام قرآن حکیم کی تلاوت ہے اس کو سمجھنا ہے اس پر غور و فکر کرنا ہے اور اس نیت سے پڑھنا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. یہ ہمارے لیے لائحہ عمل ہے یہ کتاب ہدایت ہے. یہ بات بھی میں بارہا آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا کہ جمعے کا اصل مقصد اور حکمت کیا ہے وہ قرآن حکیم کے ساتھ ایک تجدید تعلق کا معاملہ. ہمارے دین نے جو ہمیں یہ ایک ہفتہ واری نظام دیا ہے جس میں تمام لوگ جمع ہوتے ہیں عام مساجد کے اندر. آپ کو معلوم ہے کہ مساجد جو ہیں وہ اپنی شرکا کے اعتبار سے کم دامانی جو ہے اس کی شکایت کرتی ہے. اگرچہ اصل حصہ جو ہے اس کتاب جمعہ کا جس میں قرآن کے ذریعے تذکیر ہو اس کے ذریعے نصیحت ہو اس کے لیے لوگوں کے اندر آمادگی زیادہ نہیں ہوتی صرف نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے یا یہ کہ جمعہ کی جو ایک خطبہ عربی زبان میں ہے اس سے پہلے کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پہنچ جائیں تاکہ یہ کہ جمعہ کی برکت اور فضیلت سے کما حقہ ہو استفادہ کر سکے. لیکن اصل جو حکمت تھی جو غرض تھی اس جمعہ کی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ویذکر الناس. قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے اور اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے واعظ کرتے تھے. تو گویا کہ اصل مقصد اور اصل غایہ جو ہونی چاہیے جمعہ کی خطبے کی وہ تو یہ ہے. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی حالات ہوتے ہیں جس ملک میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں پھر یہ کہ عالم اسلام کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے ان باتوں پر بھی تبصرہ ہونا چاہیے. یہ باتیں بھی لوگوں کے علم میں آنی چاہیے مسلمانوں پر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. اگرچہ اگر ہم کئی گہرائی میں اتر کر تسکی اس کا جو ہے وہ تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ قصور ہمارا اپنا ہے. قرآن حکیم نے جو دعویٰ کیا تھا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں تم ہی لازماً سربلند رہو گے اگر حقیقتاً مومن ہو. تو مسلمان تو سربلند نہیں ہے بلکہ ذلت اور رسوائی ہے جو مقدر بن چکی اور جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، اس کے بارے میں انشاءاللہ آخر میں چند باتیں عرض کروں گا. لیکن یہ کہ جن آیات کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے تذکیر بالقرآن کے حوالے سے، فوکس کیجئے ان آیات کو، اس لیے کہ یہ ہمارے منتخب نصاب جس کا بارہا آپ نے ذکر سنا ہے اس کا بہت ہی اہم درس ہے کہ انسان کی جو سیرت اور کردار ہے اس کی بنیادی اساسات ہیں کون سی. قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے تو جن چیزوں کو قرآن نے ایمفیسائز کیا ہے کہ اگر واقعتاً مومن ہو، اگر واقعتاً مسلم ہو، تو تمہاری شخصیت ان خطوط پر پروان چڑھنی چاہیے، تمہارے اندر یہ خد و خال پیدا ہونے چاہیے. جس طرح ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ درخت جو ہے وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، بظاہر دیکھنے میں آپ کو جو ہے کوئی آم کا درخت نظر آ رہا ہو، کسی اور پھل کا درخت نظر آ رہا ہو، لیکن یہ کہ اس میں آم کی جگہ یا اس پھل کی جگہ اگر فرض کیجئے کڑوے کے سیلی کو شے اگائے تو معلوم ہوا کہ یہ اصلا ایک دھوکا ہے. ہم دعویٰ تو اس بات کا کریں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، پھر استقامت کا حکم بھی ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا حاجت روا مشکل کشا ہے، لیکن ہمارا طرز عمل اگر اس کے خلاف ہے تو معلوم ہوا کہ یہ پھر وہی بات ہے کہ انسان کی جو بنیادی سیرت اور کردار ہے اس کے بنیادی خد و خال ہونے کیا چاہیے. قرآن حکیم میں بہت سے مقامات ہیں، بہت خوبصورت آیات کے گلدستے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع آپ مطالعہ کیجئے تو وہ تمام آپ کے سامنے حقائق واضح ہو جائیں گے. سورہ فرقان کا آخری رکوع جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر بہت عمدہ مقام ہے خلا بھی. اسی طرح یہ مقام ہے سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات، اب اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. سورہ مومنون زمانہ نزول کے اعتبار سے مکی سورت ہے، لیکن وہ لوگ کے جو حضور پر ایمان لا چکے تھے، حضور کے دستے مبارک پر بیعت اسلام کر چکے تھے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن حکیم کی تعلیمات بھی دے رہے تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ چار اصطلاحات قرآن حکیم میں، یہ بات بھی بارہا آپ کے سامنے آ چکی ہے لیکن بار بار ریمائنڈ ہونی چاہیے، چار مختلف مقامات پر موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک عظیم انقلاب برپا کیا تھا، اعلی انقلاب قرآن حکیم تھا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں، عربی ان کی مادری زبان ہے، ان کے اور قرآن کے درمیان کوئی حجاب موجود نہیں زبان کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، ان کا تزکیہ فرما رہے ہیں. جو بھی انسان کی شخصیت میں کوئی نجاستیں لگی ہوتی ہیں، کینہ ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، مال و دولت کی محبت ہے، حب جا ہے، یہ دنیا جن چیزوں سے گویا کہ مزین کر دی گئی ہے اور انسان کے اندر ایک طبی خواہش موجود ہوتی ہے ان کی طرف کھینچنے کی، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب اور حکمت کی، شریعت کے احکامات کیا ڈوز ہیں، کیا ڈونٹس ہیں، ان افعال سے تمہارا رب خوش ہوتا ہے، اور کون سے کام وہ ہیں کہ جس سے شدید ناراضگی اور عتاب ہے کہ جو تم پر لازمن آ کر رہے گا. تو یہ تمام مقامات گویا کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کا ہمیں بار بار مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان خطوط کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے جو قرآن حکیم نے ہمارے سامنے رکھے. یہ سورہ مومنون جیسا کہ میں نے عرض کیا مکی سورت ہے، ابتدائی 11 آیات اس کی بہت اہم ہے، خاص طور پر اس موضوع کے اعتبار سے کہ انسان کی جو ایک شخصیت ہے اس کے بنیادی اساسات ہونے کیا چاہیے. سب سے پہلی آیت قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو چکے، ترجمہ کیا گیا کام نکال لے گئے وہ لوگ کہ جو اہل ایمان ہیں. فلاح کا لفظ ہمارے ہاں اردو زبان میں مستعمل ہے کامیابی کے لیے، فوز و فلاح، لیکن یہ کہ فے لام اور ہا فا کہتے ہیں، ہمارے ہاں اردو میں فے کہتے ہیں لیکن عربی الفابیٹ میں فا کہتے ہیں، فا لام اور ہا، یہ مادہ کسی شے کو کھودنے کے لیے، کریدنے کے لیے اور اس میں سے کسی شے کو برآمد کر لینے کے لیے. عربی زبان میں کسان کے لیے بھی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے فلاح، اس لیے کہ کسان جو ہے وہ اپنے اس ہل کی نوک سے دھرتی کو کھودتا ہے، اسے کریدتا ہے، اس میں شگاف ڈالتا ہے اور اس کے بعد پھر نوبت آتی ہے کہ وہ بیج ڈالے گا تو وہ برگ بار لائے گا، اس کی فصل لہلائے گی. تو یہاں سے گویا کہ لفظ جو استعمال ہوا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کیا ترجمہ کریں گے؟ صرف یہی وہ لوگ ہیں جو مفلح ہیں، جو کامیاب ہیں، جو گویا کہ اپنی منزل مراد حاصل کر چکے ہیں، فوز و فلاح تک پہنچ چکے ہیں. قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، کام نکال لے گئے، فوز و فلاح سے امکنار ہو گئے وہ لوگ کہ جو المؤمنون ہیں، جو واقعتاً ایمان والے ہیں. ہر شخص جو کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا وہ واقعہ یہ نہیں ہے کہ لازماً مومن بھی ہوگا، مسلمان تو ہے وہ، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا مسلمان ہے. جو بھی ہمارے ہاں عام طور پر رسومات ہیں وہ بھی ادا کی جائیں گے، اس کا عقیقہ بھی ہو جائے گا، پھر اس کے ختنے بھی ہو جائیں گے، پھر اس کا نکاح بھی ہوگا. عرصہ حیات جو اس دنیا میں اسے بسر کر کے جب اس کو تدفین کا موقع آئے گا تو نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. لیکن حقیقی ایمان کیا ہے جس کی تعبیر ہے اگلے الفاظ میں، اگلی آیات کے اندر، تو قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، فوز و فلاح سے ہمکنار ہو گئے وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ کون لوگ ہیں اہل ایمان؟ گویا کہ حقیقی ایمان کا سب سے بڑا مظہر الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اس آیہ مبارکہ میں بھی خاص طور پر نماز کی جو ایک باطنی حقیقت ہے اس کو لیا گیا. عام نمازیوں میں سے بھی کتنے لوگ ہوں گے کہ جو اس نماز کی باطنی چاشنی جسے حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے، اور جنہیں واقعتاً تجربہ حاصل ہوتا ہو کہ جب اللہ کے حضور دست بستہ کھڑے ہیں نماز کی حالت میں تو وہ محسوس کریں کہ میں حضوری کی کیفیت میں ہوں. کتنے لوگوں میں، شاید لاکھ میں چند ہوں گے کہ جنہیں یہ کیفیت نصیب ہوتی ہو. اور ظاہر ہے کہ انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے نا، بلی الانسان علی نفسہ بصیرہ، آپ اپنا جائزہ لیجئے، میں اپنا جائزہ لوں گا کہ واقعتا وہ جو خشوع و خضوع جسے کہا جاتا ہے وہ ہمیں حاصل ہے یا نہیں، جس میں ایک عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے. آپ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں؟ اپنے رب کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہیں، قبلہ روح ہیں، اور رب کا کلام رب کو سنا رہے ہیں. نماز کی ہر رکعت کا جزو لازم سورہ فاتحہ ہے یا نہیں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے اپنی نماز کی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی تو نماز ہی نہیں. تو سب سے بڑا مظہر جو ایمان، ایمان حقیقی کا ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں، عاجزی ان کے ساری. یہ نماز کا باطنی پہلو ہے. دیکھیے یہ جو گیارہ آیات ہیں ان میں جو اوصاف بیان کیے گئے اس کا اول و آخر نماز ہے. ایک نماز ہے اقامت صلات، جیسے ہی مؤذن کی آواز آپ کے کانوں میں پہنچی قد قامت الصلاۃ، یہ تو چلیے جب نماز کھڑی ہو رہی ہے تو اقامت کے الفاظ ہیں، لیکن جب مؤذن کی آواز آئے گی وہ کہ نماز وہ بلایا جا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، لب کو دوڑو نماز کی طرف، حی علی الفلاح، یہی ذریعہ ہے فلاح کا. لیکن یہ کہ اگر انسان کے اعصاب کے اوپر کوئی اس کا اثر ہی نہ ہو، مصروف ہے اپنے کاروبار دنیاوی کے اندر اور وہ ان تمام باتوں کو گویا کہ پسے پش ڈال کر وہ مصروف ہے اپنی اسی کاروبار دنیاوی میں، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ایمان حقیقی کا جو پہلا تقاضا ہے وہ ادا نہیں کیا. الذين هم في صلاتهم خاشعون. یہاں وہ نماز کی باطنی جو کیفیت ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے, اپنے ایمان اور تقوی میں اضافہ, یہی ہے نا کہ جو ڈرائیونگ فورس آپ کے اندر وہ شعور پیدا کرے گی کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوا ہوں. جب انسان سجدہ کرتا ہے تو جیسا کہ حضور نے فرمایا, انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے سجدے کی حالت میں, اس لیے کہ یہ پیشانی جو انسان کی عزت اور افتخار کی علامت ہے, یہ اس نے زمین پر رکھ دی نا, خاک آلود کی ہے نہیں کی. تو الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ نماز کی جو اصل چاشنی ہے, جو اصل اس کی لذت ہے, جو خشوع و خضوع ہے, وہ ہمیں عطا فرمائے. والذین ہم عن اللغو معرضون, اس کے بعد دوسری صفت کیا ہے کہ وہ ہر قسم کے لغو کام سے اعراض کرتے ہیں. یہاں جس چیز کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں اس دنیا میں بھیجا, ہمیں کچھ معلوم نہیں, کوئی شخص 40 برس کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے, کوئی 80-90 برس کی عمر تک پہنچ جاتا ہے, یہ تو صرف اللہ کے پاس علم ہے نا, اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن یہ کہ جو وقت دے کر تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا, اس کی اہمیت کا کوئی احساس ہے یا نہیں؟ بندہ مومن جس کے دل میں واقعتاً ایمان موجود ہوگا, اس کے نزدیک وقت کی قدر و قیمت انتہائی اہم. وہ اپنے وقت کو لہو و لعب کے اندر, لغو باتوں کے اندر, صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے, وقت گزاری کے لیے, وہ لوگ کہ جو اس لغو کام سے جس میں وقت وہ صرف ضائع کر رہے ہیں, ٹائم پاس کر رہے ہیں, اس سے بچنے والے ہیں. یہی وقت ہے نا کہ اگر آپ کسی نیک انسان کی صحبت میں بیٹھیں گے, اس سے گفتگو کریں گے, آپ کے ایمان اور تقویٰ کے جذبات میں اضافہ ہوگا. یہی وقت ہے جو آپ کے لیے امر بن جائے گا. کتنی ہی مثالیں موجود ہیں کہ کوئی شخص گیا ہے کسی بزرگ کے پاس, اس کے پاس بیٹھا ہے, اور اس کے بعد اس کی زندگی یکسر تبدیل ہو گئی. نیک افراد جو اللہ کے ولی ہوتے, یہ نہیں کہ کسی ولی کے ماتھے کے اوپر لکھا ہو کہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ولایت کے کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا, ایسی بات نہیں ہے. اللہ والے لوگ, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا, تو وقت گزاری نہیں بلکہ اپنے وقت کو قیمتی سمجھتے ہیں, اور اس کے ذریعے اپنے ایمان میں اضافہ اور اپنے تقویٰ میں اضافہ کے خواہاں ہیں. لغو اس بات کو کہتے ہیں کہ جس میں نہ اس دنیا میں آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو, نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو. جیسے کہ میں نے عرض کیا, صرف ٹائم پاس کرنا, وقت گزارنا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, فرض کیجئے تاش کی بازی چل رہی ہے, کوئی لوڈو کھیلی جا رہی ہے, شطرنج ہو رہی ہے, گھنٹوں بیٹھ گئے. اب یہ خرافات تو چلیے ایک طرف ہو گئی, اب سب سے بڑا ذریعہ جو ہے آپ کے پاس موبائل فون کا ہے. مختلف لوگوں نے جو بہرحال ادارے ہیں جنہوں نے بڑے انالیسس کیے ہیں, بڑے تجربے جو ہے اس کے تجزیے کیے ہیں, کہ ایک شخص جو ہے فلاں عمر سے لے کے فلاں عمر تک کا, وہ 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت جو ہے اپنے موبائل کے ساتھ گزارتا ہے, فلاں عمر سے لے کر فلاں عمر تک کے کتنے افراد ہیں کہ جو کتنا پرسنٹ ٹائم اس کے ساتھ گزارتے ہیں, کوئی چیٹنگ ہو رہی ہے, کوئی یہ کہ بہرحال واٹس ایپ, پتہ نہیں کس قسم ملٹی میڈیا جو ہے, سوشل میڈیا, اس کے اندر انسان محو ہو کر, گم ہو کر وقت جیسی قیمتی شے کو ضائع کر رہا ہے. حالانکہ یہی وقت وہ تھا کہ جس میں انسان اپنے لیے کوئی اگر احساس ہو, وقت کی قیمت کا احساس ہو, اور اس وقت کا جو مصرف اس نے اپنے لیے طے کیا ہے اس کے حوالے سے کوئی اہمیت اس کے پیش نظر ہو, تو ظاہر ہے کہ اس وقت کو وہ لگائے گا آخرت پہ کمانے کے لیے. تو ہر قسم کے لغوات سے اعراض کرنے والے, بچنے والے, دوسری صفت. اب آئیے تیسری بات, والذین ہم للزکات فاعلون, وہ لوگ کہ جو زکات پر کاربند ہیں. قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر زکات کے ساتھ جو صیغہ استعمال ہوتا ہے, ایتاء زکات, زکات ادا کرنا, الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, وہ لوگ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں. جہاں بھی آپ دیکھ لیجئے زکات کے ساتھ ایتاء کا لفظ ہے, دینا, زکات ادا کرنا. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, وہاں بھی وہ ایتاء کا لفظ آ گیا, لیکن یہاں بڑا منفرد لفظ ہے, والذین ہم للزکات فاعلون. یہ مکی صورت ہے, تو زکات کا وہ مفہوم جو ہمارے ہاں آج کل مروج ہے جسے ہم جانتے بھی ہیں، ایک اصطلاح ہے، بنیادی تقاضا ہے. بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. جو چار مضبوط ارکان ہیں، جو پلرز ہیں اسلام کی عمارت، اسلام کی چھت کے لیے، اس میں ایک زکات ہے. اور ہر مسلمان کو معلوم ہے، وہ مسلمان جسے کوئی دلچسپی ہے دینی شاعر کے ساتھ، کہ زکات کا نصاب کیا ہوتا ہے، کس شخص پر زکات جو ہے وہ فرض ہوتی ہے، کس پر نہیں ہوتی، اور پھر زکات کی مقدار کیا ہوگی، ایک سال کا عرصہ گزر جائے گا تو پھر زکات جو ہے فرض ہوگی. یہ تمام باتیں وہ ہیں نا کہ جس کا تعلق احکام زکات کے ساتھ ہے، یہ اصطلاح ہے زکات. لیکن یہاں جو لفظ آیا، والذین ہم للزکات فاعلون، وہ زکات پر عمل کرنے والے ہیں. یہاں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ زکات کا اصل مادہ ہے کیا. تزکیہ کا لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، اپنا تزکیہ ہمیں کرنا چاہیے، قرآن میں بھی آیا وَيُزَكِّيهِمْ، ابھی جس آیت کے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ جمعہ کی آیت، کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں. اور تزکیہ کا عمل کیا ہے کہ ہماری شخصیت یا ہمارے کردار کے ساتھ جو بھی کوئی نجاستیں لگی ہوتی ہیں، جس میں سب سے بڑی نجاست جو ہے مال کی محبت. قرآن اس کی تردید نہیں کرتا، یہ مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیویوں کی محبت، علائق دنیاوی کی محبت اللہ نے پیدا کی. لیکن یہی محبتیں اصلا امتحان بن جاتی ہیں. اس مال کی محبت میں اگر انسان نے اللہ کی حرام کی ہوشیا کو اپنے لیے حلال قرار دے دیا تو تباہی ہے، بربادی ہے. اکبر، تمہاری معاش کے اندر حرام شامل ہے تو حضور کی وہ حدیث پھر ذہن میں لے آئیے، بارہا آپ نے سنی، ایک شخص کہیں دور دراز کا سفر کر کے بیت اللہ پہنچا ہے، اس کے پردے پکڑ پکڑ کے دعا کر رہا ہے، پکار رہا ہے، مناجات ہیں، یا رب یا رب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، بہت ہی حسرت والے الفاظ ہیں. ہے مسلمان، حج یا عمرے کے لیے پہنچ گیا، وہ سواریاں تو نہیں تھی جو آج آپ کو ایئر کنڈیشن بسز یا جہاز میں بیٹھے تو آپ چار پانچ گھنٹوں کے اندر مکہ پہنچ گئے، ڈیڑھ گھنٹے میں آپ جو ہے پھر آگے جدہ پہنچ گئے، پھر ڈیڑھ گھنٹے میں مکہ پہنچ گئے، بہت دور دراز کا سفر. حضور نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، یہ شخص جو دعا کر رہا ہے، پکار رہا ہے اپنے رب کو، اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے اس کی دعا. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس حدیث میں تین مرتبہ حرام کے الفاظ آئے. اس شخص کا کھایا پیا بھی حرام کا، جب معاش ہے ہی حرام پر مبنی تو جو بھی کنزیومیبل ہوں گے اسی پیسے سے خریدے جائیں گے نا. احرام کی چادر خریدی تو کہاں سے آئے پیسے؟ اسی مال حرام سے. یہ تن و توش ہے جو تمہارے اندر قوت اور توانائی ہے، پہنچی ہو یہاں تک، پیٹ میں کچھ ڈالا ہے تو وہ توانائی حاصل ہوئی، غذا بھی حرام کی. یا حرام سے مراد وہ حرام نہیں ہے کہ اس نے معاذ اللہ کو سور کا گوشت کھایا ہوا تھا، حرام مال سے خریدی ہوئی شے. مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. تو سب سے بڑا مظہر جو انسانی شخصیت کو جو ہے جو ایک دراڑ پڑتی ہے وہ مال کی محبت ہے. یہاں دیکھیے فوراً ذکر کیا گیا، والذین ہم للزکاۃ، نماز کا ذکر، وقف کی قدر و قیمت، اسے ضائع نہ کرو، لغو کاموں سے اجتناب کرو. کوئی ایسا کام کہ جو آپ کی اس گویا کہ وقت کو ضائع کر رہے ہیں اس سے بچو. اور اس کے فوراً بعد ذکر ہے تزکیہ کا، وہ جو نجاستیں ہیں اور جو بھی انسان کے ساتھ رذائل ہوتے ہیں، اس میں حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، نفرت بھی ہے، حب مال بھی ہے، حب جاہ، یہ تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی. تو شعوری طور پر ان چیزوں کو، ان نجاستوں کو کھرچ کھرچ کر نکالنے کی کوشش کرو. تزکیہ نفس، اس کا تصور یوں کیجئے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، نجاستوں کو آپ ایک کسی مالک اگر تصور کرے کہ اس نے ایک باغ لگایا، اس میں بہت سے پودے لگائے، پھلدار پودے بھی ہیں جس سے اس کی بڑی توقعات ہیں، پھل اترے گا، پھر اسے بیچوں گا، میرا معاش کا پہیہ چلتا رہے گا. لیکن یہ کہ تھوڑے تھوڑے وقت سے وہ جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے کہ وہ درخت کے ارد گرد جو جھاڑ جھکاڑ ہوتی ہے، جو خودرو قسم کے پودے، جو اس زمین کی قوت نمو میں سے اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں، وہ اس جھاڑ جھنکاڑ کو اور وہ تمام خودرو قسم کے پودے جو ہیں اس کو کھرچ کھرچ کر الگ کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے، جڑوں سے نکالتا ہے، تاکہ جو پودا اس نے لگایا ہے کل کا کل فوکس اس زمین کی قوت نمو کا وہ رہے، اس پودے کے پروان چڑھنے میں جو رکاوٹیں بن رہی ہیں ان کو دور کرنا یہ عمل تزکیہ ہے. ہر انسان بھی تو اللہ کا لگایا ہوا ایک پودا ہے نا، ہم اپنی آزاد مرضی سے تو نہیں آیا، اللہ نے ہمیں بھیجا، اور ہمارا رب اور ہمارا خالق ہمارا مالک چاہتا ہے کہ ہماری شخصیت پروان چڑھے، اس میں وہ برگ و بار آئیں گے جو مطلوب ہیں، جو اللہ کو پسند ہیں، اور جو رکاوٹیں ہیں اس کے اندر جسے میں انسان کی سیرت و کردار کی نجاستیں کہہ رہا ہوں اس کو کھرچ کھرچ کر نکالو، دور کرو. والذین ہم للزکات فاعلون، وہ لوگ جو زکات پر عمل پیرا ہیں یہ عمل تزکیہ کر رہے ہیں. لیکن عام طور پر آپ ترجمہ دیکھیں گے تو یہاں بھی یہی ترجمہ کیا کہ جو زکات ادا کرتے ہیں، والذین ہم للزکات فاعلون، وہ لوگ جو زکات ادا کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک اگر آپ پس منظر میں رکھیں گے تو مکی صورت ہے، ابھی زکات کا وہ نظام کے جو بعد میں کہیں مدینہ میں جا کر پھر جو فرض ہوا تھا وہ تو ابھی قائم نہیں ہوا. اور خاص طور پر یہ کہ یہاں زکات کے ساتھ ایتا کا لفظ نہیں آیا، ایتا زکات نہیں آیا، بلکہ فعل کا لفظ آیا، زکات پر عمل کرنے والے، اور یہ تو وہی ہوں گے جو اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. اور دوسرا بہت بڑا رخنا، بہت بڑا شگاف جو انسان کی شخصیت و کردار میں پڑتا ہے وہ یہ شہوت ہے، یہ سیکس ہے. ہمارے ہاں تو فلاسفر میں سے بھی وہ بھی ہو گزرے کہ جنہوں نے کہا کہ انسان میں سب سے امپورٹنٹ ارض جو ہے وہ سیکس کی ہے، وہ گویا کہ کھانے پینے کو یہ جو بھوک لگتی ہے انسان اس کو بھی سیکنڈری لے گئے، اس سے بھی زیادہ قوی عنصر جو ہے انسان میں یہ شہوت کا ہے، سیکس کا ہے. اور میں نہیں سمجھتا آپ حضرات کو اس کا تجربہ نہیں ہوگا، سب کو تجربہ ہے. فوراً اس کی طرف اشارہ کیا گیا، سیکس ڈسپلن. بندہ مومن جس کے دل میں واقعتا ایمان، یقین قلبی والا ایمان ہو، وہ پوری طرح کار بند رہتا ہے، اس حیوانی جذبے کو کنٹرول کرتا ہے. والذین هم لفروجهم حافظون، فرض کسے کہتے ہیں؟ شگاف کو کہتے ہیں نا. اور انسان کی کمزوریوں میں سے جہاں مال کی محبت، زکات کا لفظ آ گیا، تزکیہ نفس، وہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو شہوت کا جذبہ انسان نے رکھا، اللہ نے رکھا ہے، اس کو کنٹرول کرنے والے، یہ بھی ایک شگاف ہے. بار را اور جیم، یہ بروج جسے بروج بنانا، برج، یہ آتا ہے کسی ابھار کے لیے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. بڑی بابرکت ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برجیاں بنا دی، بروج ہیں، نمایاں ہیں. اسی طرح شہروں کے گردا گرد جو فصیل بنتی تھی، یہ چار دیواری شہر لاہور جو اولڈ لاہور ہے وہ آج بھی موجود ہے، اس کے مختلف دروازے ہیں، وہاں بھی برجیاں بنایا جاتی تھی، وہ ابھار ہوتے تھے جہاں کوئی کھڑا ہوا ہے دیکھ رہا ہے دشمن کی کوئی نقل و حرکت جو ہے اس پر نظر رکھی ہوئی ہے. اور اسی طرح فا را اور جام، یہ کس جیم آتا ہے کسی شگاف کے لیے. تو گویا کہ ہماری شخصیت میں یہ شگاف موجود ہیں جو اندیشے کی جگہ ہیں، جذبہ اللہ نے رکھا، لیکن مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کیا ہے، اسے کنٹرول میں رکھو، جو جائز حد ہے اسے تجاوز نہ کرو. کتنی احادیث آپ کو مل جائیں گی. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتے ہو، تمہارے دو گالوں کے درمیان یہ زبان، کس کا غلط استعمال نہیں کرو گے، کسی کی دل آزاری نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، غیبت نہیں کرو گے، تانے نہیں دو گے، زبان کے گناہ ہے نا، اور تقریباً ان تمام کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اور دوسری چیز جو حضور نے فرمائی، وہ تمہاری دونوں رانوں کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے سیکس رکھی ہے، ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دو کہ اس میں اللہ کے احکامات سے تجاوز نہیں کرو گے، اسی دنیا میں جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو. اس قدر اہم شے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو نہ پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو نہ کرو، وہ تو بنیادی شعائر ہیں نا. لیکن انسان جو اوندھے منہ گرتا ہے وہ ان بنیادوں کے اوپر گرتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ کچھ کمزوریاں رکھ دی ہیں، کچھ شگاف رکھ دی ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شہوت کی جگہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنے مل کے یمین کی. صرف ترجمہ کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں ہے کہ اس کی کوئی تفصیل بیان کر سکوں. اللہ نے جائز رستے متعین کر دیے. جہاں تک لوڈیوں کا یا مل کے یمین کا معاملہ ہے کہ آج کل وہ اپلائی ہوتا ہی نہیں. وہ تو دور صحابہ میں تھا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا, جب آمنے سامنے دو بدو مقابلہ ہوتا تھا, مرد مارے جاتے تھے, خواتین کو ابزارو کرنے کے لیے معاشرے کے اندر, گویا کہ انہیں ابزارو کرنا مقصود ہے نا, اس کے لیے دین کے اندر ایک رستہ موجود تھا. اور بہت سے وہ بھی تھے جو لوڈیوں سے نکاح کر لیتے تھے, وہ گویا کہ وہ بیوی کے درجے میں آ گئی. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون, اور جو کوئی بھی اللہ تعالی کی ان قائم کردہ حدود سے تجاوز کرے گا, فاولئك هم العادون, تو یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں. گویا کہ بغاوت ہو, سرکشی ہو, نافرمانی ہو, اس میں حدود کو پامال کر جانے والے وہ لوگ کہ جو اللہ تعالی کی, یہ جو خاص طور پر اس حوالے سے دیکھیں, جو شہوت رانی کا جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کرتے. پھر آگے فرمایا والذین هم لاماناتهم وحدهم راعون, یہ بین الانسانی معاملات, امانتوں اور عہد کی پاسداری کرنے والے. اپنی جگہ ایک موضوع ہے, امانت صرف وہ تو نہیں ہوتی نا کہ جو آپ نے کسی شخص کو رقم دی ہے, بھئی تم اس کے امین ہو, اتنے عرصے کے بعد میں تم سے لے لوں گا, اس میں خیانت نہ کریں. یہ وقت سب سے بڑی امانت ہے ہمارے پاس. وہ جو قرآن میں کہا گیا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, وہ امانت کا وسیع تصور. اسی طرح قرآن حکیم کے امین ہیں ہم, اترکت فیکم ما ان تعصمتم به لن تضلوا ابدا. حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان ایک چیز وہ چھوڑے جا رہا ہوں جس کے ساتھ اگر اپنے تعلق کو مضبوط کر لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. اسی طرح وقت, جیسا کہ میں نے عرض کیا, وہ بہت بڑی امانت ہے. جو آپ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, عام طور پر وہ الیکشن ڈیز جو ہوتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے بڑے بینرز بھی لگے ہوتے ہیں کہ ووٹ بھی ایک امانت ہے. تو تمام ڈائمنشنز کو اپنے سامنے رکھیے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, پاسداری کرنے والے اپنی امانتوں اور عہدوں کی. اور یہاں پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ فرماتے تھے تو اکثر و بیشتر یہ الفاظ, حضرت انس راوی ہیں اس حدیث کے, کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بہت کم ہوا کہ اللہ کے رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ نہ کہا ہو لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. وہی دو چیزیں جو یہاں بیان کی گئیں. اس شخص کا ایمان ہی معتبر نہیں ہے جو امانت داری پر نہیں, لا ایمان, نہیں ہے ایمان اس کا کوئی, جو کہ بے ایمان شخص ہے وہ. ولا دین لمن لا عہد له, اور جو عہد کے اوپر پورا اترنے والا نہیں ہے, عہد کی پاسداری کرنے والا نہیں ہے, اس کا کوئی سرے سے دین ہی نہیں, بے دین ہے وہ شخص. حضور کے الفاظ. اس لیے کہ انسانوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. اور وہ شخص جس کے دل میں واقعتاً ایمان موجود ہو, ممکن نہیں ہے کہ وہ اس سے تجاوز کرے. اور آگے پھر اگلی آیات کے اندر جو خوشخبری دی گئی, آخر میں پھر فرمایا گیا والذین هم علی صلواتهم یحافظون, یہاں وہ نمازوں کے اوپر مداومت, اقامت صلاۃ, شروع میں آغاز میں ذکر تھا خشوع و خضوع کا, اولئک هم الوارثون, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو واقعتاً وارث ہوں گے اور انہیں وراثت میں وہ جنت دی جائے گی جسے جنت الفردوس کہا جاتا ہے, بہت اونچا مقام. حضور نے تو اپنی حدیث میں بھی فرمایا کہ اللہ سے طلب کیا کر تو جنت الفردوس طلب کیا کرو. اور ظاہر ہے کہ اس کا تعلق ہمارے عمل, ہماری سیرت و کردار سے ہے. اگر ہم اس کے اوپر پورے اتریں گے تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہوگا, اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون, یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس فردوس, جنت الفردوس کے وارث قرار دے دیے جائیں گے, جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یہ 11 آیات یہاں ختم ہوئی, صرف چند منٹ میں اور آپ کے اور لوں گا. جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ تذکیر بالقرآن بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے اسی خطبہ جمعہ کا, لیکن یہ کہ حال ہی میں جو ایک بہت بڑا سانحہ ہوا, صدر مرسی جو مصر کے صدر تھے ان کا ایک سانحہ ارتحال ہوا, اور یہ وہ تھے کہ جو واقعتاً, آپ نے نام سنا ہوگا, الاخوان المسلمون, کہ جو اصل, جسے آپ کہیے کہ دین اسلام ہے, اس کے داعی تھے. وہ دین کو صرف چند ریچولز کے اوپر منحصر نہیں سمجھتے تھے کہ دین صرف مذہب ہے, نہیں, بلکہ دین دین ہے. اور دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، اس کے لیے اجتماعی جد و جہد کی مصر میں الاخوان المسلمون وجود میں آئی، اور کتنے بڑے بڑے ان کے لوگ تھے کہ جن کو پھانسی کی سزا بھی ہوئی، بہتوں کو قتل کیا گیا، ٹارچر کیا گیا۔ تو آپ کو معلوم ہے جو انتخابات ہوئے تھے 2012 میں، اس میں باقاعدہ انتخابات کے نتیجے میں، جمہوری عمل کے نتیجے میں یہ صدر بنے، لیکن وہ جو کہا گیا نا کہ میں کھٹکتا ہوں دل ازدام میں کانٹے کی طرح، یہ جو ہماری مغربی قوتیں ہیں، جو یورپی اقوام ہیں، وہ تو اسلام کا غلبہ تو نہیں چاہتی، وہ تو چاہتی نہیں کہ اسلام کا وہ تصور لوگوں کے سامنے آئے کہ اسلام کا اپنا معاشی نظام بھی ہے جس میں سود حرام مطلق، اسلام کا معاشرتی نظام بھی ہے، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس سے اسلام بحث نہ کرتا ہو۔ وہ تو اسلام کو صرف بند کر دینا چاہتے ہیں مسجد تک، نمازیں پڑھ لو، کچھ روزے رکھ لو، جتنے مرضی رکھ لو۔ تو یہ الاخوان المسلمون وہ جو اسلام کا ایک ڈائنامک تصور ہے اس کے علمبردار تھے۔ مجھے یاد ہے وہ ہمارا تو بالکل نوجوانی ہے بلکہ بچپنے کا دور تھا، جمال عبد الناصر مصر کے صدر، اور یہ وہ شخص ہے جس نے یہ کہا تھا اپنے بارے میں، نحن ابناء الفراعنہ، گویا کہ اسلام کے ساتھ اپنی نسبت کو جو ہے اس نے کوئی اسلام کو منسوب نہیں کیا، بلکہ ہم تو فرعونوں کی اولاد ہیں، یہ منسوب ہے اس شخص کی طرف۔ اور اس کے دور میں جو ظلم و ستم ہوا الاخوان المسلمون اور اس کے جو بھی ورکرز تھے، جو اس کے ارکان تھے، اور جس طرح انہیں تشدد کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، خواتین کے اوپر جو تشدد ہوتا رہا، زینب الغزالی اس دور میں تھی، انہوں نے پھر اپنا جو ہے وہ ایک آٹو بایوگرافی بھی لکھی، اس کو کبھی پڑھیے، انسان کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ اور بدقسمتی یہ کہ یہی معاملہ جو ہے ہوا، مغربی جو بھی قوت تھے انہوں نے پھر فوج کو اکسایا اور فوج نے بغاوت کر دی، اور ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگا کر انہیں پابند سلاسل کر دیا۔ 6 سال وہ شخص جو ہے قید میں صعوبتیں برداشت کرتا رہا، حالانکہ اس دوران میں مختلف بیماریوں کے حملے بھی ہوئے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک تو ہر شے پریکا کے برابر وقت نہیں رکھتی۔ اور پھر یہ کہ ان کا جو انتقال ہوا ہے تو ان کی جو پیشی تھی وہیں، آپ کو معلوم ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مسلمان دل ہوگا کہ جس نے اس صدمے کو محسوس نہ کیا، کیا جرم تھا اس کا؟ یہ الگ بات ہے کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہم تو آزماتے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفترون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ صرف یہ کہہ دینے پر ایمان لے آئیں گے کہ وہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم انہیں اس دنیا میں بھی سربلندی عطا کر دیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی تک پہنچا دیں گے، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم تو ہمیشہ آزماتے رہے ہیں ان لوگوں کو جو ان سے پہلے ایمان والے تھے، اور ان کے اوپر بھوک بھی، پیاس بھی، تشدد بھی، اور کتنوں کو جو ہے وہ پھانسی کے گارڈ چڑھا دیا گیا، کتنوں کی جان لے لی گئی، انتہائی بہیمانہ تشدد کرتے ہوئے موت کے گارڈ اتارا گیا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اصل بات کیا ہے کہ جو مغرب کا دوہرا معیار ہے کہ حقوق انسانی کے علمبردار بھی ہیں، جمہوریت پسند بھی ہیں، لیکن مصر میں خالصتا جمہوری نظام، اس کے تحت وہ محمد مرسی جو تھے صدر منتخب ہوئے تھے، لیکن کسی درجے میں گوارا نہیں تھا۔ جو علامہ اقبال کا شعر ہے نا، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ اصل ایم اور ٹارگٹ جو ہے وہ مغربی اقوام کا تو یہ ہے، اور یہود و نصارہ جو ہے آپس میں ان کی گٹھ جوڑ ہے کہ جو اس وقت اسلام کے خلاف جو ہے نبرد آزما ہے، اسی کا ایک سمبل وہ ہے کہ ان کی شہادت ہوئی، شہادت اسمانی میں کہ وہ پابند سلاسل تھے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے لیے خاص طور پر دعا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور یہ وہ روشن مثالیں ہیں کہ جو بہرحال ہمارے سامنے ہیں، جو بھی دین کے لیے جد و جہد کرنے والے ہیں انہیں آزمائشوں کے لیے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، انہیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔